أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس فذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون
یہ سورہ رات کی 25ویں آیت ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. زندگی کے ناپائیداری سے متعلق قرآن کریم میں اور بھی بہت سی آیات ہیں جن کا انسانی زندگی کے ناپائیداری سے اور پھر اچانک خدا کے حضور جواب دہی کی حالت میں حاضر ہونے سے تعلق ہے. یہ وہ آیت ہے جس کا زندگی کے ہر شعبے سے تعلق ہے, زندگی کی ہر قسم سے تعلق ہے, اور اس عالم میں جو کچھ بھی ہے اس کی بے ثباتی کا ذکر ہے. اور اچانک خدا کی تقدیر جب نازل ہوتی ہے تو پھر وہ لوگ جو صاحب فکر ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے پھر کوئی چارہ نہیں رہے گا, کچھ بھی وہ اس کے خدا کی تقدیر کے سامنے اس سے بچ نکلنے کی کوئی راہ بھی نہ وہ سوچ سکتے ہیں نہ ان میں طاقت ہے کہ وہ کچھ کر سکے, اور ساری کائنات یہی منظر پیش کر رہی ہے. انہوں نے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض, انسانی زندگی کو اس کی ناپائیداری سکھانے کے لیے مادی دنیا میں جو زندگی کا آغاز ہے اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے, یعنی نباتات کی طرف. اور یہ جو آیت ہے یہ فصاحت و بلاغت کا ایک ایسا حسین مرقع ہے کہ جتنا اس پر غور کریں اتنا ہی طبیعت اس کی شان و شوکت کے سامنے سرنگوں ہوتی چلی جاتی ہے. زندگی دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا, اور دنیا میں روحانی زندگی کی بنا بھی پانی ہی پر ہے اور جسمانی زندگی کی بنا بھی پانی ہی پر ہے. اسی لیے جب قرآن کریم فرماتا ہے والسماء بنا کہ ہم نے آسمان کو بنا بنایا تو بعض مفسرین مشکل میں پڑ جاتے ہیں. یہ بنا تو نیچے ہوتی ہے, زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو بنیاد بنا دیا, آسمان کیسے بنیاد بن گیا؟ تو اس کا ترجمہ پھر इमारत करते हैं, कहते हैं एक ऐसी इमारत है जैसे कि सितारे एक खास किस्म की शक्ल में ढले हुए हैं, और बिना से मुराद आसमान पर भी एक इमारत बना रखी है। मैंने जो तर्जुमा किया उसमें बिना को बिना ही रखा, मगर ब्रैकेट में जिंदगी की बिना, लफ्ज जिंदगी दाखिल कर दिया, जिससे सारा मसला हल हो जाता है। पानी ही पर जिंदगी की बिना है जो आसमान से उतरता है, और इल्हाम पर जिंदगी की बिना है जो आसमान से उतरता है। तो बिना से मुराद जिंदगी की बिना है। जमीन को बिछौना बना दिया यानी हमवार कर दिया, वरना जो पानी आसमान से उतरता है ये कभी ना ठहर सकता नहीं। जमीन में ऐसी सलाहियतें पैदा की कि इसको अपने अंदर जज्ब करे और इसको कुछ देर रखे, उसके नतीजे में फिर नबातात करने की नशोनुमा होती है। चुनाचे जहां पहाड़ों पर भी नशोनुमा होती है, वहां पत्थर रोक बनते हैं कुछ, तब जाकर जिंदगी फूलती फलती है। मगर इंसानी जिंदगी का के लिए जो तमद्दुन की तरक्की मकसूद थी, वो पहाड़ी जिंदगी से वाबस्ता नहीं हो सकती। लाजिम था कि जमीन को बिछौना बनाकर जिंदगी को नशोनुमा के लिए मजीद मौके मुहैया किए जाएं। बस हयात दुनिया की मिसाल पानी ही किसी है। अनज़लनाहु मिन अस्समाए, जिसे हमने आसमान से उतारा, फख्तरत बिही नबातुल अर्द, उसके साथ फिर जमीन की नबातात मिलजुल गई। मिम्मा याकुलुन नासो, अब इसमें यह नहीं फरमाया कि नबातात महज पानी से पैदा हुई हैं। नबातात का की बुनियाद पहले रखी जा चुकी थी, नबातात का बीज मौजूद था, और अगर कहीं बीज ना हो तो पानी कुछ भी नहीं कर सकता। जितना चाहे पानी उतरे, अगर वो सल्द पर उतरता है, चटियल जगह पर, चट्टान पर उतरता है, उसे जिंदगी नहीं बच सकता। और यही हाल आसमानी पानी का भी है। अगर फितरत में नेकी का बीज होगा तो फिर आसमान का पानी फायदा देगा, अगर नेकी का बीज नहीं होगा तो वो उसी तरह बंजर का बंजर रहेगा। पानी का लाख उस पर उतरे, उसे कोई जिंदगी नहीं बच सकता। बस जिंदगी की गहरी हकीकतें इस आयत में बयान हुई हैं, और जितना इन पर गौर करें उतना ही इनको कवानीन कुदरत के मुताबिक ही नहीं, बल्कि कवानीन कुदरत के गहरे राज बयान करते हुए पाते हैं आप इन उमूर को, जो एक आयत में समेटे गए हैं सब। मिम्मा याकुलुन नासो वल अनाम, फिर उसी इब्तदाई जिंदगी की शक्ल से बुलंद दर्जे की जिंदगी इस्तेफादा करती है, और थोड़ी अदना जिंदगी उस बाला शऊर को पैदा कर देती है जो अनाम में दिखाई देता है, फिर उनसे बढ़कर इंसानों में। और आखिरी नतीजा यह है कि इंसान की बिना आसमान पर है, उसकी जिंदगी की बिना आसमान पर है। जो पानी उतरता है वो कई मराहल से गुजरते हुए उसकी नशोनुमा का सामान करता है, पहले नबातात और फिर हैवानात। अगर नबातात ना हो तो बरह रास पानी से हैवानात जिंदगी नहीं पा सकते, और अगर नबातात हों और हैवानात ना हों तो इंसान अव्वल तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसी की आला दर्जे की एक सूरत है। और दूसरे नबातात हैवानात को इंसानी जिंदगी से निकाल दें तो इंसानी जिंदगी महज नबातात पर नहीं पल सकती। एक बीज का दर्जा है जो नबातात को प्रोटीन में बदलने के लिए और आला दर्जे की जिंदगी की रजाएं बनाने के लिए हैवानात की सूरत में बीच में दाखिल करवाया गया है। तो मतलब यह है तुम्हारी जिंदगी की हकीकत, फिर इसमें से इंसान भी खाते हैं और अनाम भी खाते हैं। अब नबातात में से पहले इंसानों को फरमाया है खाने का, क्योंकि असल मकसूद इंसान ही है, और जो आसमानी पानी है उसकी गिज़ा तो खालिसतन इंसान ही के काम आती है, इसलिए अवलियत इंसान को दी है। हालांकि हैवानात को एक पहले निचले के दर्जे के तौर पर कुरान करीम पेश फरमाता है। مگر جہاں تک مقصود ہے, جہاں تک اس کائنات کے نقشے کی آخری غرض و غایت ہے, وہ چونکہ انسان کی پیدائش ہے, اس کا اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے. اس لیے جہاں غرض کا بیان ہوا ہے وہاں انسان کو پہلے رکھ دیا. اس میں سے انسان بھی کھاتے ہیں اور حیوان بھی. حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها وزینت, یہاں تک کہ جب زمین کی جو سبزی ہے وہ پررونق ہو جاتی ہے اور زینت اختیار کر دی, اس کو میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. وظن اہلھا انہم قادرون علیہا, اور زمین کے بسنے والے یہ خیال کرتے ہیں کہ اب وہ اس پر قدرت پا گئے ہیں, وہ چیز ان کی ہو گئی ہے. اتاہا امرنا لیلن و نہارن, ہماری تقدیر نازل ہوتی ہے کبھی رات کے وقت کبھی دن کے وقت, یا رات کو یا دن کو. فجعلناها حصیدا لم تغم بالامس, تو اس طرح وہ کٹا ہوا جیسے فصل برباد ہو جائے اور کٹنے کے بعد خشک اور بھوسا بن جائے, اس کی مثال دی گئی ہے. فجعلناها حصیدا, ایسی کٹ کے برباد ہو جاتی ہے کہ جیسے کل بھی نہیں تھی. یہ لمبی نشو نما کا دور ہے, اس کی طرف تو دھیان دور کی بات ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ کل بھی یہ نہیں تھی, کچھ بھی نہیں اس کا رہا باقی. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون, اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے جو غور کرنے کی عادت رکھتے ہیں اپنی آیات کھول کھول کر اور پھیر پھیر کر بیان فرماتے ہیں. نفصلہ میں تفصیل ہے, اور دوسری جگہ قرآن کریم تصریف کا لفظ استعمال فرماتا ہے, تو تصریف براہ راست یہاں مذکور نہیں, کیونکہ اس مضمون کو تصریف کے حوالے سے بھی قرآن پیش فرما چکا ہے اور وہ بھی تفصیل کا ایک حصہ ہوتی ہے. اس لیے میں نے معنی وہ ترجمہ کیا ہے, ورنہ لفظ وہ موجود نہیں ہے. لفظ صرف اتنا ہے کہ اسی طرح ہم آیات کی اپنی آیات کو خوب کھول کھول کر اور قابل فہم بنا بنا کر تمہیں دکھاتے ہیں. اس سارے مضمون کا آخری مقصد کیا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل فکر کے لیے اس میں کون سی نشانیاں ہیں, وہ کون ہے جو فکر کر کے اس سے کچھ ایسی حقیقتیں پا جاتے ہیں جو ان کے لیے دین اور دنیا میں فائدہ مند ثابت ہوں. اس کے بہت سے پہلو ہیں جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت مسلم علیہ السلام نے آپ سے فیض پاتے ہوئے خوب کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان فرمایا. بس وہ آیات جو کھول کھول کر مضمون کو بیان کرتی ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کس و ناقص ان سے گزرتے ہوئے فوراً ان کے مطالب کی تہ تک گزر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جن کو خدا تعالیٰ نے عرفان کی طاقت بخشی ہو, یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر ان آیات کا نزول ہوا, اور وہ جنہوں نے آن حضور سے فیض پایا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کو یہ باتیں کھلی کھلی دکھائی دیتی ہیں. اور اگر مخفی آنکھ سے غفلت کی نظر سے آپ دیکھیں گے تو ان کھلی کھلی باتوں میں بھی آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا. ایک منظر کیسی ہے بس, اس کے سوا کچھ بھی نہیں, کہ کبھی فصلیں برباد ہو جا کرتی ہیں. مگر قرآن کریم یہاں انسان کی زندگی کی بے اعتمادی, اس کی بے ثباتی کا منظر پیش کر کے یہ فرماتا ہے کہ تمہارے اختیار میں آخر تک بھی دراصل کچھ نہیں جب تک کہ تقدیر الہی تمہیں اجازت نہ دے. اور تقدیر الہی اور اس کی منشا کے بغیر تم اس تمام نظام کائنات سے یا نظام ربوبیت سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس آخری لمحے تک کہ خدا کا فضل ہے جو تمہارے لیے ربوبیت کے سامان کو مہیا فرماتا ہے اور تمہیں طاقت بخشتا ہے, اس توفیق دیتا ہے کہ اس ربوبیت کے سامان سے فائدہ اٹھا سکو. اس بے ثباتی کا تعلق زندگی کے دونوں پہلوؤں سے ہے, مادی پہلو سے بھی. انسان بہت کچھ بناتا ہے, سوچتا ہے کہ میں اسے یہ کروں گا وہ کروں گا, مگر یہاں عطا امر اللہ اسمانوں میں آتا ہے کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ بن گیا اور میرے قبضہ قدرت میں آ گیا, تو بعض وقت زندگی کے آخری لمحے اس کے لیے وہ حسرتیں لے کے آتی ہیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا. آئے دن ایسی خبریں بھی ملتی ہیں کہ دنیا کی دولتوں کے پیچھے پڑنے والے بڑے بڑے دھوکے دے کر بڑے بڑے مال کما بیٹھے, اپنی مال و دولت کی سلطنتیں بنا لیں. آج کے اخبار میں بھی ایسے بعض اشخاص کا ذکر موجود ہے. لیکن جو کچھ بنایا مرنے سے پہلے وہ حسرتوں میں تبدیل ہو گیا, سب کچھ ہاتھ سے جاتا رہا اور سزا اور پکڑ کے سوا ان کے لیے کچھ باقی نہ رہا. ایسے واقعات ہندوستان میں بھی امریکہ میں بھی آئے دن منظر عام پر ابھرتے رہتے ہیں. ہیں بہت زیادہ مگر ابھی دکھائی کم دے رہے ہیں. لیکن ہوتا یہی ہے, تقریباً ہر انسان کی زندگی کے تجربہ اسے بتاتا ہے کہ جن چیزوں پر بنا کر کے وہ توقع رکھتا ہے کہ میرا ایک بہت ہی شاندار مستقبل ہوگا, کمائیوں سے ریز, لذتوں سے بھرپور, وہ بسا اوقات ایسے دکھوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کو وہ اس کے لیے سمانیت کا اور لذت کا مجھے نہیں بنتا بلکہ سب کچھ بیکار چلا جاتا ہے. یہ جو دنیا کی بے ثباتی ہے اس کا مذہب سے بھی ایک تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے. آپ کی ایک زوجہ مطہرہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ کہ اے اللہ تعالیٰ, اے خدا مجھے ہدایت پر ثبات بخشنا, جو سچائی ہے اس پر ثبات بخشنا. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام دنیا کے لیے ثبات کا نمونہ تھے, آپ کے عز اور انکساری کا یہ عالم ہے, خدا سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے خدا مجھے ثبات بخشنا. کیونکہ اس راز کو جو ان آیات میں بیان ہوئے آپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا. چنانچہ جب سوال ہی کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دل خدا کی دو انگلیوں میں ہے, جب چاہے ان کو یوں پلٹ دے, جب چاہے انہیں یوں پلٹ دے. کسی انسان کی کسی چیز کا بھی کوئی اختیار ایسا نہیں کہ وہ اس پر حقیقی ملکیت رکھتا ہو. حقیقی مالک صرف اللہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بلندی مرتبہ کے باوجود جہاں آپ کو آخرت کی سب سے بڑی بادشاہی عطا فرمانے کا وعدہ فرما دیا گیا, تمام انبیاء پر آپ کو ایک فوقیت بخشی گئی اور سب انبیاء کے سردار کے طور پر آپ کو باسر ثانی دوسری دنیا میں اخروی زندگی میں آپ کو ایسے وعدے عطا فرمائے گئے جن کا ٹلنا ناممکن ہے. لیکن اس کے باوجود اپنا وہ مقام آپ نے نہیں چھوڑا. یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے. وہ جب اپنے فضل کو مجھ سے اٹھانا چاہے کوئی اس کا ہاتھ نہیں روک سکتا. اور جس دل کی یہ قدردانی ہو رہی ہے وہ دل بھی تو اسی نے بخشا اور اسی کی طاقت اور اسی کی غلامی میں ہے. جب وہ دل بدل دے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا. بہت بڑے بڑے نیک انسان بعض دفعہ زندگی کی آخری لمحوں میں پکے کافر اور مرتد اور ناشکرے ہو کے مرتے ہیں. اس کے برعکس بعض لوگ زندگی ضائع کر دیتے ہیں گناہوں اور بدیوں میں, لیکن ان کا انجام ایسے حال میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو یکدم پلٹتا ہے اور وہ دل کا پلٹنا ان کی کائنات میں ایک انقلاب برپا پیدا کر دیتا ہے. ایسا انقلاب برپا ہوتا ہے کہ ساری پرانی زمانے پرانی بدیوں کو وہ انقلاب کھا جاتا ہے اور کل عدم کر دیتا ہے. وہ ایک قیامت صغرہ ہے جو ان کی ذات میں برپا ہوتی ہے. پہلے سب اعمال پہلی ساری زندگی مر کر مٹ جاتی ہے اور ایک نیا وجود ابھرتا ہے. تو دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ جو اس آیت میں کھینچا گیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے اپنے اعمال کی جانچ کی غرض سے اور یہ شعور پیدا کرنے کے لیے کہ اس چند روزہ زندگی کے لیے ہم کیوں خام خال دنیا میں لوگوں پر ظلم کریں, کسی کے مال چھینیں, کسی کا مال غصب کریں, کسی پر تکبر کے رنگ میں اپنی دولت کی برتری اور اپنے ہمارے اوپر اپنی حکومت کی برتری جتائیں اور اسی فخر کی حالت میں مر جائیں اور ایسی حالت میں مریں کہ جب بھی مریں گویا کل کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو آیت ہے گویا کل کچھ بھی نہیں تھا, یہ ہر مرنے والے پر صادق آتی ہے. جو کچھ بھی وہ کر چکا ہو, جو کچھ بھی کما بیٹھا ہو, جب موت کی ساتھ آتی ہے تو یہ جو قرآن کریم کا بیان ہے اس پر بین ہی صادق آتا ہے. اس کی سوچ اس وقت اس سے بتاتی ہے کہ ہیں یہ تو یوں ہاتھ سے نکل گیا, گویا کل تک کل بھی کچھ نہیں تھا, کچھ بھی ہمارا نہیں تھا, خواب تھا جو کچھ کے دیکھا, جو سنا سنا تھا. یہ زرد کا مسئلہ اس طرح میں پہلے بھی بارہا پڑھ چکا ہوں, کیونکہ بہت عارفانہ بات ہے. مرتے وقت انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ خواب ہی تھی, کچھ بھی نہیں تھی. تو اس دنیا کے لیے اتنی جان مارنا کہ بنی نوع انسان پر ظلم کرنا, بہانے بنا بنا کر ملک گیری کی حوث کو پورا کرنا, مظلوم قوموں کو دبانا اور طاقت کے نشے میں اپنے ارد گرد اپنے ماحول کے حقوق کو بھی غصب کرتے چلے جانا, دولت کمائی ہے تو اتنی کماتے چلے جانا کہ ایک دنیا غریب ہو جائے آپ کی دولت کی وجہ سے اور آپ کو کوئی پرواہ نہ ہو, اور آپ اس کو اکٹھے رکھتے چلے جائیں, ایک جگہ جمع کرتے چلے جائیں جو بنی نوع انسان کے فائدے میں کام نہ آئے. یہ ساری انسانی زندگی کا خلاصہ ہے. آج کی دنیا میں جتنی تباہیاں ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں. حکومتوں کے رویے کو دیکھیں, انسانوں کے رویے کو دیکھیں. قرآن کریم دولت کمانے کو منع نہیں فرماتا, کیونکہ یہ سارا مضمون خاک سے زندگی پیدا کرنے کا اور اس کی نشو و نما کا مضمون ہے. خدا کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم بھی بڑھنے کی تمنا سے ہاتھ دھو بیٹھو یا دل سے نکال بیٹھو اور جہاں ہو وہیں کھڑے اور ہو کر جامد ہو جاؤ. ہرگز اللہ تعالیٰ یہ تعلیم نہیں دیتا, مگر یہ وہ مضمون ہے جو جاری و ساری ہے. آسمان سے پانی اترتا ہے, اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیتا ہے, نئی زندگی کی صورت میں ابھرتا ہے اور سب کچھ ہونے کے بعد پھر وہ دوبارہ آسمان پر چڑھتا ہے اور پھر دوبارہ اسی سفر میں دوبارہ شروع اسی سفر کو اثر نو دوبارہ شروع کرتا ہے. مما رزقناہم ينفقون ایک ایسا خوبصورت نظارہ ہے کہ جس کے بغیر زندگی قائم رہ ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال دی ہے پانی کی, اس میں یہ بھی سبق دے دیا کہ اگر تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گے اور اعلیٰ مقاصد کی خاطر اپنی طاقتوں کو استعمال کرو گے تو یاد رکھو کہ یہ کبھی ضائع نہیں جائیں گے, بار بار دوبارہ تمہارے ہی کام آئیں گی. وہ پانی پھر آخر تمہاری تم پر نازل کیا جائے گا جو تمہارے ہاتھ سے ایک دفعہ نکل جاتا ہے, مگر دوسروں کو زندگی بخشتا ہوا جائے گا. ایک لا متناہی سلسلہ ہے فیوز کا جو جاری کرنے کے بعد پھر وہ پلٹا کرتا ہے پانی. اور اگر ایک جگہ جمع ہو جائے, ایک حوض میں بند ہو جائے, تو سوائے تعفن کے وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا اور ایسا زہریلا ہو جاتا ہے پھر کہ اس میں زندگی بھی نہیں بن سکتی. بس یہ کائنات کا نقشہ کہ آسمان سے پانی کا اترنا اور پھر بہتے چلے جانا, تمام فیوز بخش دینا اور پھر جو کچھ بھی اس نے کیا اس کے فائدے سے آخر وقت تک اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی استفادہ نہیں کر سکتا. اس کو اگر انسان پیش نظر رکھے تو دنیا میں اس کے رہنے کے سلیقے بدل جائیں, اس کے آداب تبدیل ہو جائیں, اس کی سوچیں مختلف رستوں پر چلیں گی, پھر وہ دنیا میں ایسے رہے گا کہ وہ بنی انسان کے لیے فائدہ دے گا اور ہر حال میں ہمیشہ اٹھنے کی تیاری رکھے گا. ایسا شخص جس کو یہ نہ پتا ہو کہ میرا کوچ کا حکم کب آتا ہے, اس کو ہمیشہ تیار رہنا پڑتا ہے. اس سلسلے میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ایک بات میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کی تھی. وہ بڑی بڑی علم آدمی تھے مگر بہت ہی باطنی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے علم یافتہ تھے, بہت ذہین اور عالم اور منصف مزاج سکھ بادشاہ تھے. وہ ایک دفعہ پگڑی باندھ رہے تھے, بہت بڑی پگڑی باندھتے تھے, تو کسی حواری نے ان سے سوال کیا کہ آپ جو اتنا لمبا کام کر رہے ہیں, غالباً وہ فقیر مسلمان کوئی ان کے تھے وزیر, ان کی طرف سے سوال تھا, इतनी लंबी जो पगड़ी बांधते हैं, अगर अचानक पता चले कि फलां जगह ये वाकया हो गया तो क्या करेंगे आप? पगड़ी बांधते बांधते बड़ा वक्त लगता है, तो अपनी तलवार से जो साथी थी यूं पगड़ी काट के कि मैं ये करूंगा, जहां वक्त आया वही पगड़ी खत्म, और जो जरूरत की आवाज है उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाऊंगा। तो हम वक्त तैयार रहने का जो मजमून है वो इस मिसाल से भी नजर आता है। कारोबार तो हमेशा इंसानी जिंदगी से आगे बढ़े होते हैं, सामान 100 बरस के हैं कल की खबर नहीं, मगर वो लोग जो साहिब इरफान हों वो इन सामानों पर भरोसा नहीं करते, अपनी जिंदगी पर भरोसा नहीं करते, जहनी तौर पर तैयार रहते हैं कि जहां भी वक्त खत्म हुआ पगड़ी भी वहीं खत्म हो जाएगी और फिर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा इसको। ऐसी तैयारी की हालत में इंसान जिंदगी बसर करे तो वो खुदा तआला की फजल के साथ कामयाब होता है, और जब भी मरे वो अपने हिसाब के लिए तैयार रहता है। जो लोग गफलत की हालत में इस मजमून से लाइलमी की हालत में जिंदगी बसर करते हैं उनका हिसाब तैयार ही नहीं होता कभी। बाद लोगों से आप पूछें वो हर वक्त जहनी तौर पर तैयार रहते हैं, अपने कामों कारोबार में वो समेटे रखते हैं कामों को, और जो काम आगे आने वाले हैं उनके मुतालिक वो बाज दफ़ा हदायतें छोड़ते जाते हैं ताकि किसी वक्त भी बुलावा आए तो पिछलों को तकलीफ का सामना ना हो। जो कुछ हिसाब है साफ हो, सबको पता हो कि क्या मैं चाहता था, क्या करना है। लेकिन जो लोग गाफिल हैं ना वो अपने दुनिया के कारोबार को संभाल सकते हैं, क्योंकि जब भी खुदा की तरफ से अचानक वक्त आता है तो उनका किया कराया सब भूसा बन जाता है, और ना आखिरत के लिए तैयार रहते हैं। और आखिरत में जब हाजिरी का वक्त आता है तो बेसरो सामान बगैर किसी तैयारी के उसी तरह हाजिर हो जाते हैं। तभी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी ज़हनी तौर पर तैयारी का हुक्म दिया। एक शख्स ने क़यामत के मुतल्लिक़ सवाल फरमाया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह क़यामत कब होगी? अब हज़रत पूछते हो तैयारी भी की है? अगर होगी और तैयारी नहीं की तो तुम्हें इससे क्या, कब होगी? छोटी सी बात में देखें कितनी अजीम नसीहत फरमा ली है। क़यामत होगी ज़रूर, कब का सवाल तब हो अगर तुम तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारी क़यामत आज भी आ सकती है, हर लम्हे आ सकती है। और तैयारी से मुराद ये है कि हर लम्हा तैयार रहो। अगर हर लम्हा तैयार हो तो फिर पूछो बेशक कब होगी, अब होगी या कल होगी। तुम हर हालत में मुतमईन रहो कि खुदा तआला के फज़ल के साथ तुम निजात याफ्ता हालत में दुनिया से रुख़सत होगे। लेकिन अगर तैयारी कोई नहीं की हुई तो फिर क्या फ़ायदा? बस जमात को हमेशा इस बात को पेश नज़र रखना चाहिए कि हमारे बहुत से उलझे हुए अखलाकी मामलात इस शऊर की कमी की वजह से हैं कि हम दुनिया में गोया आकर ठहर जाने के लिए आए हैं। तमाम दुनिया की हुकूमतों की बदचलनियाँ और जुल्म व सितम इस एहसास और इस शऊर की कमी की वजह से हैं, मगर दुनिया की हुकूमतों को तो बाज़ दफ़ा या हुकूमत वालों को बाज़ दफ़ा बार बार की ठोकरों से कुछ मासूस तजर्बा हो जाता है। कई ऐसे वजीर हैं जो बेचारे उतरने के बाद जब गलियों में चलते फिरते दिखाई देते हैं तो उनका बेहसियत होना, उनका बेअख्तियार होना न सिर्फ दिखाई देता है बल्कि बातों में बताते भी हैं कि कल तक तो हमारा ये हाल था, आज हमारा ये हाल है। एक साहब एक दफ़ा मुझे स्टेशन पर मिले थे, अच्छे मौजूद उहदों पर फायज, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई। मेरे वो एमडी दोस्त हैं, बाहर के कुछ थे, तो कहते क्या हाल पूछते हैं आप? पहले तो बड़े बड़े सलाम किया करते थे जो थे, अब हमारे चपरासी भी मेरे को नजर उधर फेर लेते कि मुझे काम ना बता दें। तो दुनिया की बेसबाती का कुछ ज़ाती एहसास बड़े लोगों को दुनिया में होता रहता है, लेकिन जो खुदा तआला के हजूर अमाल पेश करने का मजमून है उसमें बसा औकात ये एहसास पैदा ही नहीं होता। उस वक्त शऊर आता है जबकि वक्त हाथ से गुजर चुका होता है और फिर आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो बेसबाती का मजमून आपके अमाल की निगरानी के लिए जरूरी है, लेकिन अगर मरने के बाद जी उठने का मजमून साथ ना हो तो फिर बेसबाती भी कोई फायदा नहीं पहुंचाती, बल्कि बाज़ दफ़ा बेसबाती गुना बढ़ाने का मुझे बन जाती है। उस सूरत में ये मजमून पैदा होता है, ऐश कोश आलम दोबारा ने कि तुम ऐश कर जाओ जो करना है, क्योंकि दोबारा फिर इस आलम में नहीं आना। तो एक ही मजमून है, एक हवाले के साथ नेकी की तालीम देने वाला बन जाता है, एक हवाले के साथ बदी की तालीम देने वाला बन जाता है। कि दुनिया में जितने भी बदकारदार लोग या हुकूमतें हैं, इनको ये तो पता है कि है बेसबाती, मगर मरने के बाद जी उठने का ख्याल नहीं है, मरने के बाद हिसाब देने का ख्याल नहीं है। इसलिए बाबर व ऐश कोश की आवाज भी उनके दिल से उठती है, ऐश कर जाओ फिर दोबारा नहीं आना दुनिया में, एक ही दफा जो कुछ होना है हो जाना है, जितने दिन है मजे में उड़ा दो। लेकिन अगर इस बेसबाती को जी उठने के बाद हिसाब किताब के साथ बांधा जाए तो नामुमकिन है कि इंसान अपने इस्लाह की तरफ मुतवज्जे ना हो, हर लम्हा वो मुतवज्जे हो जाएगा। और अगर ये यकीन हो कि किसी लम्हे में मैं जा सकता हूं, तो फिर तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अपने अमाल पर नजर रखना होगा, वो ये देखता रहे, ये देखता रहेगा कि मैं अब भी तैयार हूं कि नहीं, अब तैयार हूं कि नहीं, आज अगर इस वक्त जान जाए तो किस हालत में जान दूंगा। बस वो जमात जिसने सब दुनिया की इस्लाह के बीड़ा उठाया है, जिसकी खुद खुदा ने जिम्मेदारी फरमा दी है, कुछ उसमें देखा है तो खुदा ने जिम्मेदारी फरमाई है, वरना हर कसो नाकिस को तो यह तौफीक नहीं मिली। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत ही बड़ा इनाम है। आसमान से जो पानी उतरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम पर, वो आज जमात अहमदिया के रूहानी जिंदगी में अपनी नक्शोनुमा दिखा रहा है, और सरसब्जी दिखाई दे रही है, तरावत दिखाई दे रही है, हर किस्म की जिंदगी की शक्लें उभर रही हैं। लेकिन अगर हम इस बात को भुला दें कि हम इसके जवाब दे हैं और मुस्तगनी हो जाएं, ये समझें कि गोया हमारा हक था, हम पर यही होना था, तो किसी वक्त भी जान ऐसी हालत में निकल सकती है कि हाथ में कुछ भी न रहा हो। और इनफरादी तौर पर लाजिम नहीं कि एक नेक जमात में शामिल होकर हर फर्द बराबर फायदा उठा सके, बल्कि ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन पर जितना बड़ा इनाम हो उतना ही बड़ा नुकसान उठा जाते हैं। तो इज्तमाही जिंदगी में यह कहना कि खुदा ताला ने जमात अहमदिया को अपने फजल से बड़े मकासद के लिए चुना है, ये एक बात है, मगर यह कि हर शख्स महफूज और मामून है, ये बिल्कुल और बात है। हरगिज हर शख्स मामून और महफूज नहीं है। अगर किसी के दिमाग में ये वहम व गुमान का कीड़ा अपनी पैदाइश में ही करवट बदल रहा हो, यानी अभी पैदा भी ना हुआ हो और पैदाइश की हालत में उसका बीज बन रहा हो, तो हमेशा याद रखे उस दुआ को जो रसूलुल्लाह सल्लम अपने लिए किया करते थे, या खुदा मुझे नेकी पर सबात अता फरमाना, मुझे हदायत पर कायम रखना। तो आपकी इस नेकी की क्या जमानत है? आपकी तो कोई हैसियत नहीं, आपकी तो नेकी में ऐसी बदियां लगी रहती हैं जो घुन की तरह आपकी नेकियों को खाती चली जाती हैं। हमें से हर एक का यही हाल है, कोई मुस्तस्ना नहीं है। तो उसका बगैर दुआ के सहारे के और बगैर हमेशा इस बात पर मुस्तैद रहने के कभी नेक अंजाम नहीं हो सकता कि वो देखता रहे कि मेरे अमाल अब किस रुख पर हैं, क्या मेरा रुख मुसलसल हदायत की तरफ आगे की तरफ है या नहीं है, और दुनिया से मेरा कितना ताल्लुक है। दुनिया से ताल्लुक के मजमून में हर चीज़ का अपना अपना एक इम्तिहान है जो इंसान को दरपेश रहता है। कभी आमतौर पर इंसान सोचता भी नहीं, बेसबाती का ये मतलब नहीं कि मैं चला जाऊंगा, बेसबाती का तो ये मतलब है कि मेरे ताल्लुकात, मेरे रिश्ते, मेरी कमाइयां मुझसे छूट जाएंगी, और वो वसा औकात इस तरह भी छूटती हैं कि आप रहते हैं और वो चली जाती हैं। कभी आप दौलतें छोड़ के मर जाते हैं, कभी दौलतें आपकी जिंदगी में आपको छोड़ के चली जाती हैं, कभी आप अपने प्यारों से अचानक जुदा हो जाते हैं, और कभी आपके प्यारे आंखों के सामने आए दिन आखिरत का सफर करना शुरू कर देते हैं और आपका कोई इख्तियार नहीं होता। बाद लोग बड़े दर्दनाक खत लिखते हैं कि हम पर तो इब्तलाओं का एक दौर आ गया है, कल फलां फौत हुआ, आज वो फलां फौत हो गया, अब फलां की बीमारी की खबर मिली है, और ये सिलसिला जो है वो एक साल से दो साल से हम पर इब्तलाओं का जारी है, कभी हादसात का कोई शिकार हो गया। तो उनको वो मुझसे पूछते हैं हम क्या करें, उनको मैं यही कहता हूं कि इन्ना लिल्लाह जो है वो सिर्फ गवाने के मजमून में ना पड़ा करें कि हाथ से चीज जाती रही, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया इन्नहु लिल्लाह, जो मरने वाला है वो अल्लाह का था इसलिए चला गया, ये सिखाया इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ लौट के जाने वाले हैं, इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उनके लौटने का गम करने की बजाय अपने लौटने की फिक्र करो, ये सोचा करो कि तुम ऐसी हालत में तो नहीं लौटोगे कि खुदा के बने बगैर चले जाओ वापस। जो मरने वाले थे वो तो अपना हिसाब लेकर हाजिर हो गए, अगर उनकी खातिर तुम वावेला करके खुदा को भी हाथ से गवा बैठो तो इन्ना लिल्लाह कैसे पढ़ोगे, और अगर वावेला करोगे तो वो तो आ ही नहीं आ सकता है। तो ये दो टोक बात है, इसके इसके सिवा तुम्हारा चारा ही कोई नहीं है, जो मर्जी कर लो, सर पीटते रहो सारी उम्र, छातियां पीटो, मगर जाने वाला वापस नहीं आएगा, तुम जरूर जाओगे। ऐसी हालत में ना जाओ कि जाने वाला तुम्हें वहां भी ना मिले क्योंकि तुम खुदा को गवा बैठे हो। इसके सिवा और कोई हल ही नहीं है इसका। अगर इस मज़मून पर इंसान गौर करे तो तकलीफ तो होती है, मगर तकलीफ पर उसका रद्द अमल एक मुस्बित रद्द अमल होगा, वो ज़ाया नहीं हो सकता, बल्कि हर ऐसी तकलीफ जिसको खुदा की खातिर वो बर्दाश्त करता है उसके लिए भी उसके जजाय खैर पर मुंतज होती है, अल्लाह ताला उससे उसके कई गुना झाड़ देता है, कई गुनाहों से पर्दापोशी फरमाता है, कईयों से इराज फरमा देता है और फिर इसलाह फरमा देता है उसकी। ये बहुत से फवायद हैं जो किसी कोई भी चीज़ के वक्त जो रद्द अमल इंसान में पैदा होता है उससे वाबस्ता होते हैं, और अगर सही रद्द अमल ना हो तो जो कुछ है वो भी गया, जो कुछ था वो तो जा चुका, जो कुछ है वो भी जाता रहेगा, और रोने पीटने के सिवा जिंदगी और किसी मकसद काम नहीं आएगी, और मरने के बाद और भी ज़्यादा रोना पीटना है। तो बड़ा ही बेवकूफ़ है जो दुनिया की बेसबाती के मजमून को नहीं समझता। दो चार ऊपर तले चले गए तो क्या, दो चार 10,000 साल में निकल गए तो क्या, ये कती बात है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के हैं, उसी की तरफ हमने जाना है, आज नहीं गए तो कल गए, इसलिए दूसरों की फिक्र की बजाय जब कोई मरे अपनी फिक्र किया करो। ये है बेसबाती का मजमून जो इन्ना लिल्लाहि ने हमें सिखला दिया, और लोग उनकी फिक्र करते हैं अपनी नहीं करते। खतरा है कि जब तुम किसी को जाते देखो तो तुम भी जाया ना हो जाओ। याद रखना तुम अल्लाह के हो, अल्लाह ही की तरफ से आए थे और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। तो सबसे बड़ी फिक्र तो अपनी करनी चाहिए। कुरान करीम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज जनाजा की दुआ सिखाई वो अजीब है, अल्लाह मग़फिर लहय्यिना व मय्यतिना, मरने वाले को बाद में रखा है, जिंदा को पहले कर दिया। मैं मर्दे मालिक की तुम क्या फिक्र करोगे, वो तो चला गया हाथ से। सबसे ज्यादा जरूरत है जिंदों की बख्शिश की दुआ मांगो कि वो मरने से पहले बख्शे जा चुके हों, मरने के बाद भी दुआएं भी काम आती हैं, मगर वो दुआ जो जिंदगी में किसी को बख्शवा दे उससे बढ़कर और कोई दुआ नहीं हो सकती। और फिर गायब से पहले शाहिद को कर दिया, वो शाहिद ना वो गायब ना, जो मौजूद हैं उनकी फिक्र करो कि अल्लाह उनको सही हाल पर कायम रखे, यहां तक कि जब वो मर रहे हों تو ایمان پر جان دینے والے ہوں. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی پرانی تعلیم کے رنگ ہی میں رنگی ہوئی ہیں, کہیں بھی آپ ان میں کوئی قرآن سے فرق نہیں دیکھیں گے. ان کے اندر قرآن ہی کا رنگ ہے جو مختلف صورتوں میں بیان دکھائی دیتا ہے, اور ایک ادنا بھی کہیں آپ تضاد نہیں دیکھیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اور قرآن تعلیمات میں. بلکہ جوں جوں آپ غور کرتے چلے جائیں گے آپ حیران ہوتے چلے جائیں گے, بلکہ حیرت کے سمندر میں غرق ہو جائیں گے. کتنی تفصیل کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچیں قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں, ایک ادنا بھی کہیں اختلاف یا فرق دکھائی نہیں دے گا. ایک ہی کائنات ہے. اس پہلو سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح پر بھی غور کریں تو یہی مضمون ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. سبات دنیا کا مضمون بھی اسی طرح دکھائی دیتا ہے جیسا کہ قرآن پیش فرماتا ہے, بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح پر غور کرنے ہی سے حقیقت میں قرآن کا مضمون کھلتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے. تفصیل سے بیان کر دیا مگر ان کے لیے جو یہ تفکر ہوں اس پر بھی تو غور کرو. مضمون تو کھلا کھلا ہے لیکن لے قومی یا تفکر ہوں, ایسی قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے. اور ایسے کھلی بات نہیں ہے کہ ہر جاہل عالم کو برابر یکساں اچانک سمجھ آ جائے گی. ایسی بات جو سب کو برابر سمجھ آئے وہ سطحی ہوا کرتی ہے, اور قرآن کریم سطحی باتیں بیان نہیں کرتا. ایسی باتیں جو قرآنی حقائق ہیں جب وہ کھلی کھلی بھی ہوں تو ان میں گہرائی ہوتی ہے. اس لیے اس کی سطح دکھائی دینے کے یہ مراد نہیں کہ آپ کو سب کچھ دکھائی دے گیا. مراد یہ ہے کہ سطح دیکھو گے تو پھر نیچے ڈوبو گے, پھر اور نیچے, پھر اور نیچے. تمہیں تہ پتہ ہے, حقائق کی تہیں دکھائی دیں گی اور ہر اس تہ میں مزید تم حقائق اور ہدایات کے موتی پاؤ گے, ان کے جواہر جڑے ہوئے ہوں گے. بے شمار مفادات ہیں جو قرآن کریم کی آیات کی تہوں سے وابستہ ہیں, جو اس کے بطن میں درجہ بدرجہ نیچے ڈوبنے سے دکھائی دیتی ہیں, یہ نظر آتی ہیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح کے ذریعے ہی ہم اس مضمون کو سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اسی مضمون پر مختلف رنگ میں روشنی ڈالی کہ بے ثباتی کے ساتھ وہ دنیا جو بے ثبات ہے اسے ایسا تعلق نہ جوڑ بیٹھو کہ تمہارے لیے دین و دنیا دونوں میں نقصان کا موجب ہو, اور جب وقت آئے تو تم یہ دیکھو کہ تمہارا وجود کل بھی کسی فائدے کا نہیں تھا. لمبی زندگی تمہیں فائدے میں گزارنی ہو یہ تو اور مضمون ہے. جا ایسی حالت میں رہے ہو کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہا, ساری سبزی جو ہے وہ پاؤں تلے روندے جانے والے بھوسے میں تبدیل ہو چکی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, میں آپ کے تباسات میں سے چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نصیحت جو حضرت ابن عمر سے آپ نے کی. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, انہما عمر پر بھی اللہ کی رحمت اور ان کے بیٹے پر بھی اللہ کی رحمت, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑا اور فرمایا کہ دنیا میں ایسا باندھ کوئی تو پردیسی ہے یا راہ گزر مسافر ہے. پردیسی جو ہے اس کو وہ بیچارہ بے اختیار ہوتا ہے, اس کا بھی کوئی اختیار نہیں. راہ گزر مسافر کی بھی یہی کیفیت ہے, اس وہ اپنی ملکیت میں نہیں پھر رہا ہوتا. پردیسی سے مراد ہے اس کے وطن کے حقوق نہیں ہیں, وہ کسی اور وطن میں ہے. مسافر سے مراد یہ ہے وہ چلتا پھرتا ہے لیکن کہیں بھی اس کا قیام نہیں ہے, وہ کسی جگہ کو اپنا بنا کر وہاں ٹھہر نہیں سکتا. تو دنیا کی بے ثباتی کا یہ نقشہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا اور ایک نوجوان بچے کو, چھوٹی عمر کے بچے کو کندھے سے پکڑ کے بتایا کہ ساری زندگی اسی طرح رہنا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس تعلق میں فرماتے ہیں یعنی ایک یہ روایت ہے حضرت وسلم کے متعلق جو یوں درج ہے کہ ایک معزز خاندانی ہندو دیوان صاحب جو صرف حضرت کی ملاقات کے واسطے قادیان آئے تھے, قبل نماز ظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خواہش ظاہر کی کہ ان کو کچھ نصیحت کی جائے. حضرت نے فرمایا, ہر ایک شخص کا ہمدردی کا رنگ جدا ہوتا ہے, ہر ایک شخص کی ہمدردی کا رنگ جدا ہوتا ہے. اور آگے جو رنگ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کون شخص ہے جس کی ہمدردی کا یہ رنگ ہے. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ آپ کے ساتھ یہی ہمدردی کرتا ہے, کر سکتا ہے کہ آپ کی کسی بیماری کا علاج کرے. اور اگر آپ حاکم کے پاس جائیں تو اس کی ہمدردی یہ ہے کہ کسی ظالم کے ظلم سے بچائے. ایسے ہی ہر ایک کی ہمدردی کا رنگ جدا ہے. ہماری طرف سے ہمدردی یہ ہے کہ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ دنیا روزے چند ہے. اگر یہ خیال دل میں پختہ ہو جائے تو تمام جھوٹی خوشیاں پامال ہو جاتی ہیں, تمام جھوٹی خوشیاں پامال ہو جاتی ہیں. کیونکہ جس کو یہ پتہ ہو کہ یہ جو میں نے سب کچھ حاصل کیا ہے کسی وقت مجھ سے جدا ہو سکتی ہے, یہ دولت یا وہ بچے یا عزیز جو مجھے پیارے ہیں کسی وقت یہ مجھ سے جدا ہو سکتے ہیں یا میں ان سے جدا ہو سکتا ہوں, تو اس کو تو ہر وقت دھڑکا لگ جائے گا. اور جتنا زیادہ وہ اگلی دنیا کے خیال سے غافل ہوگا اتنا ہی یہ دھڑکا شدید اور ظالم دھڑکا ہو جائے گا. بعض لوگوں کو جب یہ وہم پیدا ہو جائے کہ ہمارے بچے نہ مر جائیں تو ان کی اپنی زندگی موت کا شکار ہو جاتی ہے. کئی عورتیں جن کے بیماریاں جو اپنے علاج کے لیے مجھے کئی دفعہ ملتی ہیں یا خط لکھتی ہیں, ان میں ایک یہ بھی بیماری ان میں زیادہ دکھائی دیتی ہے. وہ کہتی ہیں ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہمارا خاوند واپس ہی نہ آئے, شاید ہمارا بچہ نہ مر جائے. اب اسکول گیا ہے تو پتہ نہیں اس پہ کیا آفت ٹوٹ گئی ہے. اور اس وہم میں جو حقیقت کبھی بنا نہیں, جو ہو سکتا ہے اس کی ساری زندگی کبھی بھی نہ بنے, اس میں وہ اپنی زندگی کی موجود حقیقتوں کو ذبح کر دیتی ہے اور نہایت وحشت کی حالت میں زندگی بسر کرتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو, میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اگر یہ خیال دل میں پختہ ہو جائے تو تمام جھوٹی خوشیاں پامال ہو جاتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں جھوٹی خوشیاں کیسا فرمایا. حضرت مسیح علیہ السلام کی عبادت کا ایک ایک لفظ ایک ایسا قیمتی موتی ہے جسے وہاں سے اسے اکھاڑا نہیں جا سکتا, اس کی جگہ تبدیل نہیں کی جا سکتی. ایک عام آدمی کہتا ہے خوشیاں تو برباد کر دیتا ہے, تو پھر اچھی نصیحت کر رہے ہو, جو خوشیاں ہیں وہ بھی گئی ساری کی ساری. فرماتے ہیں جھوٹی خوشیاں پامال کر دیتا ہے یہ خیال, اور غیر اس کے جھوٹ سارا. یہ مضمون ہے جو اس ایک لفظ میں بیان فرما دیا. فرماتے ہیں سچی خوشیاں بھی ہیں, یہ خیال سچی خوشیوں کو تقویت بخشتا ہے اور جھوٹی خوشیوں کو پاؤں تلے پامال کر دیتا ہے. اور انسان خدا تعالی کی طرف اپنا دل لگاتا ہے. یہ جو نصیحت تھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس موضوع ہندو دیوان کے کو سمجھ آئی یا نہ آئی, لیکن اس کے حالات دیکھتے ہوئے غالباً اس سے بہتر نصیحت اس کو کی نہیں جا سکتی تھی. ایک ہندو دیوان بہت ہی صاحب حیثیت انسان تھا. یہ ہندو دیوان بڑے موزوں لوگ تھے, دنیا کے لحاظ سے بھی اور مالی مال و دولت کے لحاظ سے بھی, روب اور مرتبے کے لحاظ سے بھی. تو فرمایا کہ چند دنیا کی چند دن کی باتیں ہیں, تم اپنے اثر رسوخ کو ظلم میں استعمال نہ کرنا, اپنی دولت کا بے جا استعمال نہ کرنا, اس کا بے محل استعمال نہ کرنا, ورنہ تم جھوٹی خوشیوں میں رہو گے. تم سمجھتے ہو رہو گے کہ تم بڑی چیز ہو, لیکن جب وقت آئے گا تو کچھ بھی نہیں نکلو گے. بس یہ وہ نصیحت ہے جو صرف ایک دیوان کے نہیں, سب دنیا کے دیوانوں کے اور فرزانوں کے کام برابر آتی ہے. اس سے اعلیٰ نصیحت ہو نہیں سکتی کہ انسان دنیا کی بے ناپائیداری کا خیال کرے. سماتے ہیں ایسے منصوبے اور ناجائز کارروائیاں انسان اسی واسطے کرتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں کہ زندگی کے ایام کتنے ہیں. جب انسان جان لیتا ہے کہ موت اس کے آگے کھڑی ہے تو پھر وہ گناہ کے کاموں سے رک جاتا ہے. خدا رسیدہ لوگوں کو ہر روز اپنے اور اپنے دوستوں کے متعلق معلوم ہوتا رہتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے. وہ گرد و پیش سے دیکھ کر اپنی فکر کرتے ہیں. یہی بات ہے جو میں نے انہ اللہ کی تشریح میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جب کوئی جایا کرے تو اپنی فکر کیا کرو. اس سے بہت بڑھ کر تمہاری توجہ اپنے ضمیر کی طرف پھرنی چاہیے کہ ہم بھی تو اسی طرح نکل جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا. اور جانا وہاں ہے جس کی سرکار میں جواب دہی ہے, جس کے سوالوں سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں. سمجھتے ہیں وہ رک جاتا ہے اور خدا اور سیدھا لوگوں کو گرد و پیش کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے. اس واسطے وہ دنیا کی باتوں پہ خوش نہیں ہو سکتے, نہ ان پر تسلی پکڑ سکتے ہیں. پھر حضرت مسیح علیہ السلام طاعون کی مثال دیتے ہیں. اس زمانے کی بات ہے جبکہ طاعون عام تھا. غالباً یہ پھر 1900 کے بعد 20ویں صدی کے آغاز کی بات ہوگی. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, یاد رکھو کہ زبان سے خدا کبھی راضی نہیں ہوتا اور بغیر ایک موت کے کوئی اس کے نزدیک زندہ نہیں ہوتا. جو دوسرا پہلو ہے اس کے متعلق پہلے بھی میں نے متوجہ کیا جماعت کو, مگر اب پھر میں عرض کرتا ہوں کہ صوفی جو کہتے ہیں کہ مر جاؤ پہلے اس سے کہ تم مار دیے جاؤ, یہ جس رنگ میں انسان سمجھتا ہے اسے ڈر جاتا ہے اور خوف زدہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں کیسے مر جاؤں اور زندہ رہتے ہوئے بھی اپنے اوپر ایک موت قبول کر لوں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس مضمون کو بڑی حکمت اور پیار کے ساتھ سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں, یاد رکھو زبان سے خدا کبھی راضی نہیں ہوتا اور بغیر ایک موت کے کوئی اس کے نزدیک زندہ نہیں ہوتا. جس قدر اہل اللہ ہوتے ہیں سب ایک موت قبول کرتے ہیں, اور جب خدا ان کو قبول کرتا ہے تو زمین پر بھی ان کی قبولیت ہوتی ہے. یہ کہہ کر وہ لوگ جو اپنے رشتوں اپنے اثر رسوخ کے تعلقات کو توڑنے سے گھبراتے ہیں ان کو تسلی بھی دے دی کہ جس موت کی ہم بات کرتے ہیں وہ ایسی خوفناک چیز نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ انسان سب دنیا سے کٹ جائے سب دنیا کے تعلقات توڑ دے. اللہ تعالیٰ موت کو قبول کرتے ہی وہ نئی زندگی ضرور بخشتا ہے جو مادی موت سے بھی متعلق ہے, اور مرنے کے بعد اسے مردہ نہیں رہنے دیتا. جس خدا کا یہ قانون ہے کہ ہر مردے کو جی اٹھائے گا دوبارہ اٹھا لے گا, وہ تو اس دنیا میں بھی تم سے یہی سلوک کرے گا. اس لیے موت سے ڈرتے کیوں ہو؟ مر دیکھو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے مراتب تمہارے دوستیوں کے تعلقات تمہارے ارد گرد ماحول پر جو تمہیں شان و شوکت نصیب ہوئی تھی اس پر بھی موت آ جائے گی. وہ ایسی حقیر اور بے معنی دکھائی دیں گی چیزیں کہ جو چیزیں خدا تمہیں دے گا ان کے مقابلے پر ان کی کوئی حیثیت دکھائی نہیں دے گی. کیونکہ فرماتے ہیں جب خدا ان کو قبول کرتا ہے تو زمین پر بھی ان کی قبولیت ہوتی ہے. پہلے خدا تعالیٰ خاص فرشتوں کو اطلاع دیتا ہے کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں, اور وہ سب اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں, حتیٰ کہ اس کی محبت زمین کے پاک دلوں میں ڈالی جاتی ہے اور وہ اسے قبول کرتے ہیں. جب تک ان لوگوں میں سے کوئی نہیں بنتا تب تک وہ پیتل اور تانبا ہے اور اس قابل نہیں کہ اس کی قدر کی جائے. بس موت کا جو تصور ہے وہ بڑا بھیانک ہے, مگر اس تصور کے بھیانک پن میں کمی تب آتی ہے اگر جی اٹھنے کا مضمون ساتھ باندھا جائے. اور جی اٹھنے کا جو مضمون ہے وہ مرنے کے بعد بھی انسان مشاہدہ نہیں کرتا, اس دنیا میں دیکھ سکتا ہے. اس لیے جب میں آپ کو جی اٹھنے کی طرف توجہ کر دلاتا ہوں, یعنی دوبارہ زندہ ہو جانے کی طرف, مرنے کے بعد الگ طرح کی طرف سے ایک نئی زندگی عطا کرنے کی بات کرتا ہوں, تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے اس کا ایک خطی ثبوت ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. فرمایا جتنے خدا کے بندے ہیں ان کو دیکھو وہ خدا کے لیے مر گئے تھے, اور کوئی بھی ایسا نہیں رہا جنہیں مردہ حالت میں خدا نے چھوڑ دیا. اسی دنیا میں ان کو ایسی عزت, ایسی نئی زندگی کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو اس نئے دور کے ساتھ اپنے پرانے دور کا موازنہ کر کے دیکھیں تو ان کو اپنی جو خود قبول کی ہوئی موت ہے وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں ایک حقیر قربانی دکھائی دے گی. وہ اس لیے کہ جو پہلے کی زندگی تھی اس کی نعمتیں جو انہوں نے چھوڑی تھیں ان نعمتوں کے مقابل کچھ بھی نہیں جو خدا نے ان کو عطا کر دی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے تجربے سے یہی مضمون بیان فرماتے ہیں کہ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا, میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا. وہ کیا خاک تھی, وہ قطرہ کیا تھا, وہ قربانیاں تھیں, وہ پہلی کی زندگی تھی جسے آپ نے خدا کی خاطر مٹی میں ملا دیا, اسے اپنے خود اپنی ہاتھوں سے خدا کے راہ میں قربان کرتے ہوئے گویا دنیا کی زندگی کے ذرائع سے اپنا تعلق قطع کر لیا. دنیا کی زندگی کے ذرائع میں دو ہی چیزیں ہیں, پانی اور مٹی. فرمایا کہ جو کچھ میں نے خدا کی راہ میں قربان کیا وہ پانی کا ایک قطرہ اور تھوڑی سی مٹی تھی, اس سے کوئی حیثیت نہیں تھی, مگر ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا, میں خاک تھا اسی نے سمریا بنا دیا. اب دیکھیں کل عالم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر خدا نے کیسا بلند فرمایا ہے, زمین کے کنارے گونج اٹھے ہیں اس نام سے, اور یہ ذکر بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھیلتا چلا جاتا ہے. وہ خاک کی مٹھی جو آپ کہتے ہیں میں تھا, اس نے تو کل عالم بننا ہی بننا ہے, کوئی دنیا کی طاقت اسے روک نہیں سکتی. وہ قطرہ جو آپ تھے جب اسے خدا کی راہ میں قربان کیا تو ساری دنیا کے لیے زندگی بس پانی بن رہا ہے اور بنتا چلا جائے گا. بس یہ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں, کوئی فرضی قصے نہیں ہیں جن کی بنا پر آپ کو اصلاح احوال کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی اور ان سے استفادے کی ہمیں توفیق بخشے. الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ و من یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.